حزين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اس سورت کا نام سورہ دہر ہے کیونکہ اس کے اندر زمانے کا تذکرہ آیا ہے دہر کا, اس لیے اس کا نام سورت الدہر ہے. اور بعض روایتوں میں اس کا نام سورت الانسان آیا ہے کیونکہ انسان کے حالات سے اس سورت کی ابتدا ہوئی ہے, اس اعتبار سے اس کا نام سورت الانسان بھی رکھا گیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ پوری سورت مکی آئے, بعض کہتے ہیں کہ پوری سورت مدنی آئے. 31 آیتیں اس کے اندر آئی ہے. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس سورت کو خواب میں پڑھتا ہوا دیکھے تو آدمی سخاوت کی نعمت سے مالا مال کیا جائے گا اور نعمت پر شکر کی توفیق وہ پائے گا, سخی بھی ہوگا اور نعمت کے اوپر شکر گزار بھی وہ بندہ بنے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اوپر کے ساتھ جو اس کا ربط ہے وہ ربط اس طریقے سے بنے گا کہ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے. تو یہاں انسان کی ابتدائی پیدائش اس صورت میں بتلائی گئی کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ ایک انسان کو منی کے نطفے سے کامل انسان بناوے, وہ اللہ تعالیٰ انسان کو ختم کر کے دوبارہ کامل انسان بنا سکتے ہیں. رب تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مم منی یمنا کی بات آئی تھی سابقہ صورت میں, یہاں آیا من نطفت نمشاج, تو منی کے قطرے کسی انسان کی پیدائش کے بیان کرنے کے اعتبار سے دونوں صورتوں کے اندر کامل ربط ہو جائے گا. حل یہ آیت کریمہ کے اندر قد کے معنی کے اندر آیا ہے یہاں بھی, اور حل عطا کا حدیث الغاشیہ کے اندر بھی. گویا یہ استفہام مضمون کو ثابت کرنے کے لیے آیا ہے کہ مضمون کی تقریر, مضمون کا اثبات اس کو بتلانے کے لیے آیا ہے. اب انسان سے کیا مراد؟ نمبر ایک, مفسرین کی ایک جماعت نے انسان سے خاص انسان حضرت آدم علیہ الصلات والسلام کو مراد لیا. تو اب آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا مخصوص انسان یعنی آدم علیہ السلام؟ پکی بات یہ ہے کہ مخصوص انسان یعنی آدم علیہ السلام پر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ اس میں وہ ذکر کرنے کے قابل نہیں تھے. لم یکن شیئا مذکورا, زبان پر لائے جانے کے قابل نہیں تھے, کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے. دیکھو دنیا میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک قابل ذکر ہے, ایک غیر قابل ذکر ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی انسان اس کو اپنی زبان پر لانا پسند نہیں کرتا ہے, اس کو ناقابل ذکر کہا جاتا ہے. اب یہ ناقابل ذکر کبھی گندگی کی وجہ سے, کبھی برائی کی وجہ سے, کبھی معمولی ہونے کی وجہ سے, اور ایک قابل ذکر چیز ہوا کرتی ہے. ایسی تو بے شمار چیزیں اس دنیا کے اندر. تو اس صورت میں آیت کا مطلب یہ نکلے گا کہ حضرت آدم علیہ الصلات والسلام پر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ وہ زبان پر لائے جانے کے قابل چیز نہیں ہے. یہ کون سا اور کتنا زمانہ ہے؟ تو حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ الصلات والسلام کو باری تعالیٰ نے پیدا فرمایا, یعنی ان کا پتلا بنایا, اور پتلا بنانے کے بعد مکہ اور طائف کے درمیان میں 40 سال تک ان کے پتلے کو اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہوئے رکھا. یہ جو 40 سال تک کا زمانہ ان کا پتلا مکہ اور طائف کے درمیان ایسے ہی ڈال کے رکھا گیا, یہ وہ زمانہ تھا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے. نمبر دو, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ زمانہ آدم علیہ السلام کا 120 سال کا بھی مراد لیا ہے. بعض حضرات یوں فرماتے کہ 120 سال کیسے ہوئے؟ مٹی کے اندر 40 سال, سڑے ہوئے گارے میں 40 سال, کھن کھناتی بجتی ہوئی مٹی میں 40 سال. اس طرح 120 سال پورے ہوئے تب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روح پھونکی, اور روح اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. نمبر دو، بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ انسان سے مراد عام انسان ہے، جن سے انسان، کوئی بھی انسان یہاں مراد ہو سکتا ہے. اس صورت میں حینم من الدہر کا مطلب یہ نکلے گا کہ انسان جسم کی شکل میں اس دنیا میں آوے، اس سے پہلے جو اس کا زمانہ ہے وہ زمانہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو زبان کے اوپر لایا جا سکے. جب انسان رحم مادر میں ہوتا ہے، حمل کے ایام میں ہوتا ہے، باپ کی پیٹھ میں منی کی شکل میں ہوتا ہے، اس وقت کے اوپر وہ ناقابل ذکر چیز ہوا کرتا ہے. اس وقت اس کا ذکر کرنا لوگ پسند بھی نہیں کرتے اور کوئی اس کا تذکرہ بھی کرتا نہیں ہے. انسان قابل ذکر کب بنتا ہے؟ جب عالم اجساد میں آتا ہے، جسم کی دنیا میں آتا ہے. جسم کی دنیا میں آنے سے پہلے پہلے وہ ناقابل ذکر ہوا کرتا ہے. حین کے سلسلے میں ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ زمانے کا ایک محدود ٹکڑا، زمانے کا ایک معین حصہ. قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ دہر طویل زمانے کو کہتے ہیں، 1000 برس. اور حضرت آدم علیہ السلام کی مدت عمر کی اتنی تھی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ دہر سے اس عالم کی کل عمر مراد ہے. اس عالم کی کل عمر کا مطلب کیا؟ ابتدائی آفرینش سے قیامت تک، جب سے یہ دنیا بنی تب سے لے کر قیامت تک دہر کہا جائے گا. اور بعض کہتے ہیں کہ طویل مدت کو دہر کہا جاتا ہے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، یقیناً ہم نے انسان کو، یعنی انسان کی اولاد کو. اب دیکھو، الانسان جو پہلی آیت میں آیا، وہاں اگر آدم علیہ السلام کو مراد لے وے تو پھر یوں کہنے کا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو. یہاں الانسان سے مراد لینے کا آدم علیہ السلام کی اولاد کو. اور اگر وہاں انسان سے عام انسان مراد لے وے تو یہاں کوئی ٹینشن ہی نہیں. انا خلقنا الانسان، یعنی انسان اول آدم کے علاوہ بقیہ انسانوں کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا، جو نطفہ ملے جلے چیزوں سے بنا ہوا تھا. امشاج کے معنی مخلوق، ملا جلا ہونا. اب ملے جلے کا کیا مطلب؟ تو مفسرین فرماتے کہ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ مرد کی منی اور عورت کی منی دونوں جب رحم دانی میں جمع ہوتی ہے، اس میں سے ہم انسان کو بناتے ہیں. اور بعض حضرات اس سے اجزاء مراد لیتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کے اندر بہت سارے اجزاء شامل ہوتے ہیں. غذا، ہوا، آگ، پانی، جتنے بھی اجزاء انسان کی پیدائش میں شامل ہوتے ہیں وہ مراد ہے امشاج سے. نبتلی، پھر ہم نے اس انسان کو آزمایا. آزمانے کا کیا مطلب؟ نمبر ایک، پھیرانا، گھمانا، پلٹنا، کہ ہم نے اس انسان کو پہلے منی کی شکل میں، پھر اس کو جمے ہوئے خون کی شکل میں پلٹا، پھر ہم نے اس کو پھرا کے گوشت کا لوٹھڑا بنایا، پھرا کے پلٹا کے ہڈیاں بنائی، پھرا کے پلٹا کے اس میں ہم نے روح پھونکی. تو نبتلی کا ایک ترجمہ ہے پھرانا، پلٹنا، بدلنا، ایک حالت سے دوسری حالت رحم مادر میں. نمبر دو، یہ انسان پیدائش کے وقت پر غیر مکلف تھا، بعد میں ہم نے اس کو احکام شریعہ کا مکلف کیا اور آزمایا کہ وہ احکام کو پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. احکام شریعہ کا مکلف بنا کے ہم نے اس کو آزمایا. نمبر تین، ہم اس کو آزماتے کہ خوشی اور غم میں یہ صبر شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یہ بھی اس کا معنی ایک بیان کیا گیا ہے. اور چوتھا معنی نبتلی کا یہ مطلب بیان کیا گیا کہ اس کو معاصی سے روک کر کے آزمایا اور اطاعت کا حکم دے کر کے ہم نے اس کو آزمایا. نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، हमने इंसान को सुनता और देखता कर दिया। देखो सुनने को आयत के अंदर मुकद्दम किया गया, इसलिए के कान बहुत ज्यादा नफा बख्श उज्व है। दूसरी बात यह है कि इंसान ज्यादातर इल्म सुनने के जरिए हासिल करता है, मुखातबात लोगों की बात सुनना, तो अक्सर इल्म का ताल्लुक जो है ये कुव्वते सामिआ से है। और बाद हज़रात ये कहते हैं कि बसर के अंदर बसीरत भी आ जाती है, समझदारी, गोया के बसर बसीरत आम है पर समा खास है सिर्फ सुनने के साथ। तो गोया के पहले खास को जिक्र किया, बाद में आम को जिक्र करेंगे। इस तरीके से आयत के अंदर जो है वाक़ हुआ है। तो पहले समा को जिक्र किया, बाद में जो है बसारत को जिक्र किया। इन्ना हदीना हुस्तबील, हमने इंसान को ही रहनुमाई की, हिदायत और ईमान के रास्ते की, रहनुमाई की, हिदायत और ईमान के रास्ते की। कैसे रहबरी की? नंबर एक, फितरी सलामती के जरिए से फितरत सलीमा अता फरमाई। नंबर दो, पैदाइशी अक्ल अता फरमाई। और नंबर तीन, मजीद बरा अम्बिया और वही और किताब को नाजिल करके हमने इंसान की रहबरी की। अब हम देखते हैं कि इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बनता है ईमान ला करके, या एक ईमान को छोड़ करके नाशुकरा बनता है। इन्ना आतदना लिलकाफिरीन सलासिला व अगलाला, यकीनन हमने इंसान के लिए यानी काफिरों के वास्ते, काफिर, इन्ना आतदना लिलकाफिरीन, हमने काफिरों के लिए जंजीर बनाई है, जो उस जंजीरों में बांध के जकड़ के खींच के आग में डाल दिया जाएगा। अगलाला, और उसके गलों के अंदर हम तौक डालेंगे, और तौक डाल करके जो है उसको जहन्नम के अंदर ले जाया जाएगा। गोया के गर्दन और घुटने, पैर और गर्दन सब जंजीर और तौक के जरिए से जकड़ करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। वसईरा, हमने जंजीरें तौक भड़कती आग इंसान के लिए तैयार कर रखी है। इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा, यकीनन नेक सालेह लोग, अबरार से मुराद वो अहले ईमान है जो अपने ईमान में सच्चे हैं और अपने रब के फरमाबरदार हैं, वो आयत के अंदर मुराद है। यकीनन नेक और साले लोग पिएंगे ऐसे प्याले से कि उसके अंदर काफूर की मिलावट होगी। कास कहते हैं जाम को, जाम का मतलब वो प्याला जो शराब और शीरा, जूस और फलों का रस पीने के लिए इस्तेमाल हो, वो खास किस्म का प्याला कदीम जमाने में होता था, वो जो है उसके अंदर भरे हुए प्यालों से ये लोग पिएंगे। कान मिजाजुहा, उसके अंदर मिलावट की जाएगी काय की, काफूर की। देखो मशरूबात में, दुनिया में जितने भी मशरूबात हैं उसमें खास कैफियत पैदा करने के लिए बाज मुनासिब चीजें मिलाने का दुनिया में आम रिवाज है। मसलन कोई फल का जूस निकाला तो ऊपर से नमक और जीरा डालेंगे एक मुनासिब चीज ताकि उसमें मजीद लज्जत पैदा हो जाए। दूध है तो उसमें रूह अफ़ज़ा मिलाएंगे, खास मुनासबत से उसके अंदर जोड़ेंगे, और पानी है तो केवड़ा या गुलाब उसके अंदर मिलाएंगे। ये दुनिया का सिलसिला है, जन्नत में भी बाकी रहेगा। और काफूर से दुनियावी काफूर मुराद नहीं, कोई कहे कि दुनिया में कौन काफूर मिलाता है, न पानी में काफूर मिलाता है, न दूध में काफूर मिलाता है, न जूस में काफूर मिलाता है, वो जन्नत की काफूर है। और बाद हज़रात ने इसका मतलब एक अजीब निकाला है कि जन्नत के अंदर जो शराब है या जन्नत का जो पानी है उसके अंदर काफूर नाम के चश्मे में से کچھ پانی ملا کر کے پیش کیا جائے گا. ایک خاص چشمہ ہے, ایک خاص نہر ہے کافور نام کی. تو جنتی لوگ جب کبھی بھی پانی یا شراب پئیں گے تو کافور نہر سے ملا کر کے پئیں گے. اور کہتے ہیں کہ کافور جنت کا ایک خاص چشمہ اور نہر ہے, اور ٹھنڈک, خوشبو, سفید رنگ اور مفرح ہونے کے اندر اس کو تشبیہ دینا مقصود ہے. اس لیے کہ کافور کی خاصیت کیا, ٹھنڈک ہوتی ہے اور سفیدی ہوتی ہے اور خوشبو ہوتی ہے اور وہ مفرح ہوا کرتا ہے. یہ چاروں چیزیں اس ملاوٹ کے اندر ہوگی. اور بعض حضرات کہتے ہیں کافور سے ملاوٹ کریں گے اور مشک سے پیکنگ کریں گے اور پیک کر کے جنتیوں کو پیش کیا جائے گا. تو کان مزاجہا کافورا عینی یشرب بہا عباد اللہ, یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نیک بندے پئیں گے. یفجرونہا تفجیرا, اس کو بہا کر کے جہاں لے جانا چاہیں گے وہ اس کو لے جا سکیں گے. یفجرونہا تفجیرا کے دو مفہوم ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو کافور کا چشمہ ہوگا اس چشمے کو جہاں بہانا چاہیں گے بہائیں گے. سمجھو کہ ابھی یہاں بہ رہا ہے تو جنتی کہے گا چل یہاں مت بہ, وہاں بہ, تو وہاں بہنا چالو ہو جائے گا. جہاں جنتی چاہے گا وہاں وہ چشمہ بہے گا. یفجرونہا تفجیرا کا ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب یہ اس کا کہ ایک چشمہ بڑا جنت میں کافور نام کا بہ رہا ہے, اس میں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نہریں نکال کر کے اپنے اپنے بنگلوں کے اندر جنتی لوگ لائیں گے. تیسری بات بعض مفسرین نے یہ کہی کہ جنتیوں کے ہاتھ میں سونے کی چھڑیاں ہوگی, لکڑیاں, اور اس چھڑی سے وہ اشارہ کریں گے کافور کو چل ادھر بہ, تو ادھر بہنا چالو ہو جائے گا. یہ بھی گویا کہ وہ کافور چشمہ بندے کے اختیار میں ہوگا اور اپنے اختیار سے جدھر چاہے گا ادھر بہائے گا. بعض ان تمام روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا منبع, کافور چشمے کا منبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصر عالی ہوگا, کہ حضور کے قصر عالی سے وہ کافور کا چشمہ بہے گا اور پوری جنت کے اندر اس کی شاخیں اور نالیاں پہنچتی ہوگی. یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا, یوفون بالنذر, یہ اللہ کے نیک بندے اپنی منتوں کو دنیا کے اندر پورا کیا کرتے تھے. منت اس سے مراد ہے اللہ تعالی کی فرما برداری کا جو عزم اور ارادہ کرتے اس کو وہ پورا کرتے تھے. اور ظاہری منت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جو منت مانی اس منت کو نبھاتے تھے, منت کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے. اور دیکھو منت کے سلسلے میں آپ حضرات کتب فقہ میں پڑھ چکے ہو کہ منت جائز چیزوں کی مانی جاتی ہے, ناجائز چیز کی منت نہیں مانی سکتے. کہ میں قبر پہ چادر چڑھا کے آؤں گا, اگربتی کی دھونی کر کے آؤں گا قبر کے اوپر, ایسی ناجائز چیز کی منت نہیں مان سکتے. معصیت اور گناہ کی منت بھی نہیں مان سکتے, جائز چیز کی منت مانی جاتی ہے. نمبر دو, وہ چیز پہلے سے واجب اور فرض نہ ہونی چاہیے. کوئی یوں منت مانے کہ اگر آج مطبخ میں مسور آوے تو میں عشاء کی فرض نماز پڑھوں گا, تو یہ منت جائز نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تو پہلے سے تیرے اوپر فرض ہے عشاء کی نماز, تو وہ چیز پہلے سے فرض اور واجب نہیں ہونی چاہیے. اور نمبر تین, اس کی جنس سے شریعت میں کوئی چیز ضروری عبادت ہونی چاہیے. مثلا نماز, آدمی نفل نمازوں کی منت مانے تو نماز شریعت میں فرض ہے. روزے کی منت مانے, صدقے کی منت مانے, تو جس چیز کی منت ماننا چاہتا ہے اس کی جنس میں شریعت میں کوئی فرض اور واجب ہونا چاہیے. اس لیے کوئی ایسی منت نہیں مان سکتا کہ میرا فلانا کام ہو گیا تو بیمار کی عادت کرنے کے لیے جاؤں گا. اس لیے کہ بیمار کی عادت شریعت میں کہیں فرض نہیں ہے, وہ تو سنت عمل ہے. اس لیے ایسی چیز کی وہ منت نہیں مان سکتا. یوفون بالنذر ویخافون, وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا, اور وہ ڈرتے ہیں ایسے قیامت کے دن سے کہ جس کی برائی ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی. قیامت کی برائی ہر طرف پھیلی ہوگی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں, یعنی اللہ کی محبت میں, یا یہ کہ کھانے کی محبت میں, یا فقیر کی محبت میں, اور وہ کھانا کھلاتے ہیں کھانے کی محبت میں, مسکینوں کو, یتیموں کو اور قیدیوں کو. کھانے کی محبت کا کیا مطلب؟ یعنی وہ خود محتاج ہے کھانے کا, اس کو خود کو کھانے کی ضرورت ہے, اس کے باوجود بھی وہ کھانا دوسرے کو کھلا دے وے. یہ ہے محبت کا مطلب, کہ خود کو تقاضا ہے پھر بھی وہ دوسرے کو کھلا دے وے اور اپنے تقاضے کو دبا دے وے. یا یہ کہ اللہ کی محبت میں کھلاوے, یا فقیر سے محبت کرتے ہوئے کھانا کھلاوے. کس کو کس کو کھلاوے؟ مسکینوں کو, یتیموں کو اور قیدیوں کو کھلاوے. اب اسیر سے مراد نمبر ایک قیدی, اور ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اور خاص کر اس سورت کے نزول کے زمانے میں کافر قیدی تھے, کوئی مسلمان قیدی نہیں تھا. اس سے معلوم ہوا کہ اس میں کافر قیدیوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی, اور خصوصیت سے بدری قیدی, کہ بدر میں جو کافر قیدی پکڑے گئے تھے ان کو کھانا کھلانے کی حضور نے ترغیب دی, اور صحابہ نے اس کو پورا کر کے دکھایا کہ وہ بدری قیدی کافر ہونے کے باوجود صحابہ نے ان کو دل کھول کر کے کھانا کھلایا. آج کے زمانے میں مسلمان قیدی بھی ہونے لگے تو مسلم قیدی ہو کے کافر قیدی ان کو کھلاؤ, چونکہ قیدیوں کو کھانا کھلانا یہ بیت المال کی ذمہ داری ہے, حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے. اب تم کھانا کھلاؤ گے تو گویا کہ تم نے حکومت کا تعاون کیا, بیت المال کا تعاون کیا, اس لیے بہت اچھا کام اس کو سمجھا جائے گا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے غلام مراد ہے, چونکہ غلام آقا کے یہاں قید ہوتا ہے, گویا کہ غلاموں کو اچھی طریقے سے کھانا کھلاؤ. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے جرمانہ بھرنے والا, کہ جس کے اوپر کوئی دنڈ جرمانہ لازم ہوا ہو اس کو جو ہے کھانا کھلاؤ, چونکہ وہ بیچارہ جرمانہ بھرنے میں اتنا مشغول ہے کہ خود کے کھانے کے پیسے بھی نہیں, یا اس کو کھلاؤ, اس کے جرمانہ بھرنے میں مدد کرو. اور بعض مفسرین نے اس سے طالب علم کو مراد لیا ہے, اسیر اور قیدی سے, چونکہ وہ بھی بیچارہ مدرسی کی دیواروں کا قیدی ہے اور اس کے اندر ہے. اسیر کا مطلب یہ لیا ہے کہ وہ علم الہی کے حصول کا قیدی ہے, اس لیے طالب علم کو کھلانا بھی بعض مفسرین نے مراد لیا ہے, اور مسکین کو, یتیم کو اور قیدیوں کو کھانا وہ جو ہے کھلاتے ہیں. کون نیک اور صالح لوگ؟ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق نازل ہوئی. حضرت علی ایک دن کسی کے یہاں مزدوری کرنے کے لیے تشریف لے گئے, مزدوری کائی کی, کسی کی باڑی کے اندر پانی پلانے کی مزدوری کی, اور ان کو جو ملے مزدوری کے اندر, جو لے کر کے گھر تشریف لائے, اس کو پسوایا, تین حصے کیے اس جو کے آٹے کے, اس میں سے ایک حصے میں سے حریرہ بنوایا, حریرہ جیسے کہ ہماری یہاں وہ حلوہ بنتا ہے میٹھا, شکر وکر ڈال کر کے سوجی کا حلوہ اس طریقے کا, تو وہ حریرہ بنوایا. کھانا تیار ہو گیا, اتنے میں دروازے پر مسکین آیا, کدو, تو پکا پکایا سارا حریرہ اس کے حوالے کر دیا. پھر جو دوسرا حصہ تھا آٹے کا, اس کے اندر سے پھر کھانا پکوایا, پک کے تیار ہو گیا, اتنے میں یتیم آیا, تو یتیم نے مانگا تو اس کو حوالے کر دیا. پھر جو تیسرا حصہ تھا اس میں سے پھر کھانا پکوایا, اتنے میں کوئی قیدی آ گیا, اس کو سارا کا سارا کھانا حوالے کر دیا. تو گویا کہ اس کے اندر یہ ہوا کہ اسی ترتیب سے انہوں نے صدقہ کیا. اس کو باری تعالیٰ نے آیت میں پوری ترتیب سے بیان فرمایا کہ مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں. گویا یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اندر نازل ہوئی اور خود انہوں نے بھوکے رہ کر کے دن گزار لیا. بعض روایتوں میں اور بھی تفصیل آئی ہے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بیمار ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے آئے تو حضور نے فرمایا کہ تم منت مان لو کہ یہ بیماری سے اچھے ہو جائیں گے تو ہم یہ کریں گے، منت مانو. تو تینوں نے منت مانی. کس نے کس نے؟ حضرت علی نے بھی، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، اور حضرت فدہ نے. فدہ یہ حضرت علی کے گھر کی خادمہ تھی. تینوں کے تینوں نے منت مان لی، اور منت مانی تین روزے کی. اللہ کے فضل و کرم سے حضرت حسن حسین اچھے ہو گئے. اب منت پورا کرنے میں تین روزے رکھنے تھے تو پہلا روزہ رکھا. افطار کے لیے کچھ نہیں تھا تو ایک خیبر کے یہودی کے پاس جو ہے جا کر کے 300 آٹا قرض لے آئے. شمعون نام کا یہ یہودی تھا، لا کر کے حضرت فاطمہ کو حوالے کیا. حضرت فاطمہ نے 1 سا جو کا آٹا تیار کیا، 5 روٹی بنائی افطار کے واسطے. تینوں کا روزہ تھا، حضرت علی کا، حضرت فاطمہ کا، حضرت فدہ کا. تو افطار کا وقت ہوا، روٹی دسترخوان پہ رکھی، اتنے میں کوئی مسکین آیا تو پانچوں کو پانچوں روٹی وہ مسکین کو حوالے کر دی. انہوں نے پانی پی کر کے افطار کیا، رات گزار لی. دوسرے دن منت کا روزہ رکھا اور شام کو پھر 1 سا آٹے میں سے روٹیاں تیار کی. تو اس دن دروازے کے اوپر ایک یتیم آ گیا افطار کے وقت پر، اس کو وہ روٹیاں حوالے کر دی. اور دوسرے دن بھی انہوں نے جو ہے پانی پی کے افطار کی اور رات گزار لیا. پھر تیسرا دن آیا، تیسرا روزہ، تو تیسرے سا میں سے انہوں نے روٹیاں پکا کر کے تیار کی تو کوئی قیدی آ گیا، اس کو وہ روٹیاں حوالے کر دی. تین روزے منت کے پورے رکھے اور پانی کے ساتھ افطار کیا اور اللہ کے نام پہ صدقہ دیتے رہے. اس پر جبرائیل امین نے آ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارکبادی دی کہ تم انہوں نے کتنی اچھی جو ہے صدقہ خیرات کی کاروائی کی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اگرچہ اس روایت کے اوپر بعض حضرات نے کلام کیا ہے، بعض نے موضوع تک اس کو قرار دیا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس کھلانے کے اوپر تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم ابھی کھلاوے تم آئندہ ہم کو کھلانا، ایسا نہیں. ولا شکورا، اور زبان سے بھی شکریہ مت ادا کرنا. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. بعض روایتوں میں بڑا عجیب مضمون آئے، یہ جو فرمایا نے کہ ہم تم سے بدلہ بھی نہیں چاہتے اور شکریہ بھی نہیں چاہتے. تو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معمول تھا کہ جب کسی کے گھر کوئی چیز بھیجتی، مال، کھانا، روٹی بھیجتی، تو واپس آنے کے بعد قاصد کو پوچھتی کہ تم نے جب وہ پہنچایا تھا تو انہوں نے کیا کہا. تو قاصد یوں کہتا کہ اس گھر والوں نے آپ کے لیے دعا دی تھی، جزاک اللہ، یہ بھی دعا ہو گئی، آپ کے لیے کوئی دعا دی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس گھر والوں کے لیے دعا کر دیتی تھی تاکہ ان کی دعا کے بدلے میں حضرت عائشہ کی دعا ہو جائے. اور وہ جو کھلایا، کھانا بھیجا، چیز بھیجی، وہ خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے رہ گئے. ایسا نہ ہو جائے کہ ان کی دعا اس کھانے کا بدلہ ہو جائے. اس لیے دعا کے بدلے میں حضرت عائشہ فوراً دعا دے دیتی تھی تاکہ کھانا اپنی جگہ پر ثواب کے طور پر آخرت میں جمع باقی رہے. یہ حضرات اتنا لطیف اور باریک احتیاط کیا کرتے تھے. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آیت مدنیہ ہیں، چونکہ اسیر کا تعلق تو مدنی دور سے ہوا، مکی دور میں تو کوئی قیدی پکڑا ہی نہیں گیا تھا، اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ اس آیت کا اس سورت کا کچھ حصہ مکی ہو، اگرچہ کچھ آیت مدنی ہو، یا سورت مدنی ہو اور کچھ آیت مکی ہو، دونوں طرح کے احتمالات آیت کے اندر موجود ہے. اب بیچ میں جو علامہ محلی نے عبارت نکل کی وَهَلْ تَكَلَّمُ بِذَلِكَ، اس کا کیا مطلب؟ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مقولہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اگر یہ کھانا کھلانے والوں کا ہوئے تو انہوں نے زبان حال سے یہ بات کہی، یعنی ہم بولے تو نہیں لیکن زبان حال سے کہ ہم کو تم شکریہ کہو، بدلہ دو، ہم نہیں چاہتے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے واسطے کہتے ہیں اور بعض اللہ کے واسطے کھلاتے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر شخص کی نیت اور ارادے کا علم رکھتے ہیں، اس اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ نے محض میرے لیے کھانا کھلایا ہے، کسی سیلا بدلہ شکریہ کا یہ طالب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کے اندر یہ جملہ ارشاد فرمایا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. قمطریر کس کو کہتے ہیں؟ جب اٹھنی دم اونچی کر دیوے اور ناک چڑھا دیوے اور منہ ہٹا دیوے اور ایک دم بد شکل اس کا چہرہ معلوم ہوئے، تو منہ ہٹا کر کے، دم اٹھا کر کے، ناک چڑھا کر کے، تو اٹھنی جب بد شکل نظر آتی ہے اس کو عربی میں قمطریر کہا جاتا ہے. انا نخاف ہو، یہ نیک لوگوں کی بات ہے کہ ہم ہمارے رب سے ڈرتے ہیں جس دن کے اندر چہرے بری طرح سے بگڑے ہوئے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن سے ہم ڈرتے ہیں جس قیامت کے دن میں چہرے بہت بری طرح سے بگڑے ہوئے ہوں گے. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، سو اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت کے دن کی برائی سے بچا لیا، برے اثرات سے بچا لیا، جہنم سے اور میدان قیامت کی ہولناکی سے بچا لیا اللہ تعالیٰ نے. ولقاهم نظرة وسرورا، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوشی اور تازگی ان کو عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نوازیں گے خوبصورتی سے، چہروں کی چمک سے اور خوشی سے. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کی وجہ سے ان کو بدلہ دیا، کائی کا جنت کا اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ عطا فرمایا. گویا کہ یہ لوگ خدشات سے بالکل محفوظ، اس لیے کہ ہر آدمی کو خدشات اور گھبراہٹ لگے رہتے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، تو خدشات اور گھبراہٹوں سے اللہ نے ان کو سلامت رکھا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، اس میں خدشات سے حفاظت، اور ولقاهم کے اندر اس دن کی عزت اور نوازش کا تذکرہ ہو گیا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ دیا دنیا میں ان کے صبر کی وجہ سے، تکلیفوں پر صبر کرتے تھے، گناہ سے بچنے میں صبر کرتے تھے، اللہ نے ان کو جنت کا داخلہ عطا فرمایا، جنت کے ریشمی لباس عطا فرمائے. متقین فیہا علی الارائک، اور یہ کتنے بڑا بدلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ قرار دے رہے، یہی بہت بڑی نعمت ہے. متقین فیہا علی الارائک، اس میں ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے اونچے اونچے تختوں کے اوپر، اریکا پردے بھی لگے ہو، چھپر کھٹ بھی بنا ہوا ہو. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وہ لوگ جنت کے اندر سورج کو بھی نہیں دیکھیں گے، دھوپ کو بھی نہیں پائیں گے، اور جو ہے کڑاکے کی سردی بھی نہیں ہوگی، ٹھنڈی بھی نہیں ہوگی، دھوپ بھی نہیں ہوگی، اور سورج بھی جنت کے اندر ان کے لیے نہیں ہوگا. گویا کہ جنت کے اندر انوار کا سما ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنت سکون دینے والی جگہ ہے، اس میں گرمی بھی نہیں، سردی بھی نہیں ہوگی. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ زمہریر کا مطلب کیا ہوگا؟ چاند، یا چمکتے ہوئے ستارے, اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جنت خود روشن ہے, جنت کو روشن کرنے کے لیے چاند اور سورج کی ضرورت نہیں ہے. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا, اور وہاں پر ظلال سے مراد درخت جنت کے یا جنت کی شاخیں, جنت کے درختوں کی شاخیں یا جنت کے درختوں کا سایہ مراد ہے, اور جنت کے درخت یا جنت کے درختوں کی شاخیں یا جنت کے درختوں کا سایہ بالکل قریب قریب ہوگا, ایک دم پاس میں ہوگا, یعنی وہاں کوئی تپش اور گرمی محسوس نہیں ہوگی, اور جنت کے پھل مکمل طور پر اس کے قابو میں کر دیے جائیں گے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا, اور جنت کے پھل اور میوے مکمل طور پر جنتیوں کے قابو میں کر دیے جائیں گے. قطوف کہتے ہیں سہل الحصول کو, جس کا حاصل کرنا ایک دم سہل اور آسان ہو. چنانچہ جنتیوں کے لیے جنت کے پھل اتنے قریب ہوں گے, کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے سوتے سوتے وہ اس کو لے رہے ہوں گے اور اس کو توڑ رہے ہوں گے, ہویا کہ اس کا حصول ان کے لیے نہایت آسان اور سہل ہو جائے گا.